الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اثیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه عابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله
جو گھیرا ہے تو درود پڑھو دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اللہم صل وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک مرتبہ شیطان حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے کلیم، آپ کو اللہ تعالی نے منصب رسالت پر متمکن فرمایا ہے اور اپنی ہم کلامی سے بھی نوازا، میں بھی اللہ تعالی کی مخلوق کا ایک فرد ہوں اور توبہ کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ برائے مہربانی اللہ جل مجدہ سے میرے متعلق درخواست کریں کہ وہ میری توبہ قبول کر لے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے کہ واہ، شیطان توبہ پر آمادہ ہو گیا، خوش ہو کر انہوں نے وضو کیا، نماز ادا کی اور اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ یہ شیطان بھی تو آخر تیری ہی مخلوق ہے اور وہ تجھ سے توبہ کی التجا کرتا ہے، تو برائے کرم اس کی توبہ قبول فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ وہ توبہ کرنے کا نہیں۔ عرض کی، یا اللہ عز و جل وہ تو خود درخواست کرنے آیا ہے۔ تو پھر وہی نازل ہوئی، اے موسیٰ شیطان سے کہہ دو کہ وہ سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ السلام کے مزار شریف کو سجدہ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہو کر واپس اپنے قیامگاہ پر تشریف لائے، ابلیس سے ملاقات ہوئی اور ابلیس کو توبہ کی صورت بتائی کہ جھٹ آدم علیہ السلام کے مزار کو سجدہ کر لو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی وہ آگ کا پتلا، آگ بگولا ہو گیا۔ شیطان جو وہ آگ کا بنا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان بھی فرشتہ ہے یا فرشتہ تھا، تو نہ وہ فرشتہ تھا نہ وہ فرشتہ ہے، بلکہ وہ جن ہے۔ شیطان جو ہے وہ از قسم جن ہے۔ وہ آگ بگولا ہو گیا اور اکڑ خون کے ساتھ وہ کہنے لگا کہ موسیٰ کیا بات کہتے ہو، اے اور مزاروں کو ماننے لگا، میں تو آدم علیہ السلام جب سامنے موجود تھے اس وقت ان کو سجدہ نہیں کیا، تو اب بھلا میں مزار کو سجدہ کروں گا، میں مزار ماننے والا نہیں۔ وہ ایک دم مطلب نے اکڑ گیا، اور اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ نہیں مانے گا۔ یا یہ غلط فہمی دور کر دو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مزاروں کو سجدہ کرنا جائز ہے اور شیطان سجدہ نہیں کرتا ہمیں کرنا چاہیے، نعوذ باللہ اس کی بات نہیں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس موضوع پر ایک کتاب تحریر فرمائی ہے، حرمت تعظیم سجدہ پر، کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ عبادت، یہ کفر ہے۔ اللہ کے سوا کسی غیر کو بنیت عبادت سجدہ کرنا یہ کفر ہے، اور بنیت تعظیم اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جو تھا وہ جائز تھا، پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ جیسے اس کا قرآن میں ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں وغیرہ نے بھی تو یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اور آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، قرآن شریف تو ثابت ہے۔ تو اس وقت کی سجدہ تعظیمی جائز تھا اور اللہ کے حکم سے تھا، اور سجدہ عبادت اللہ کے سوا کسی غیر کو بنیت عبادت سجدہ کرنا یہ ہمیشہ کفر تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، تعظیم سجدہ تھا، اس وقت جائز تھا اب نہیں۔ اسی طرح فرشتوں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سجدہ کیا تھا وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا اور جائز تھا، اللہ کا حکم تھا۔ تو اب بھی جو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ قبر آدم کو سجدہ کر لے، تو وہ بھی سجدہ تعظیمی مراد ہے، اور وہ شیطان کے لیے مخصوص حکم تھا۔ ہمیں اجازت نہیں کہ ہم کسی ولی کے مزار پر سجدہ کریں یا کسی نبی کے مزار پر سجدہ کریں۔ جو جوہلا سجدہ کرتے ہیں وہ بالکل غلط کرتے ہیں، اور وہی حکم ہے کہ یہ عام طور پہ ظاہر سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، اور سجدہ تعظیمی اللہ کے سوا غیر کو حرام ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کی نیت عبادت کی نہیں ہوتی۔ بلکہ میں نے تو یہ کبھی کبھار دیکھا ہے سجدے کا انداز، کبھی کبھار مشہور بہت کیا گیا کہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، لوگ سجدہ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار کسی مزار کو دیکھا وہ سجدہ عام طور پر نہیں کرتے، میں نے یہ محسوس کیا وہ بالکل یہ نہیں کہ منہ فرش پر رکھ کر غالباً منہ سے فرش کو چومتے، جس کو زمین ادب چومنا کہتے ہیں، تو زمین ادب چومنا بھی جہاں تک ہے وہ بھار شریعت کے سولہویں حصے میں کہ کسی بزرگ کے آگے زمین ادب چومنا یہ حرام ہے. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہو کہ عوام الناس اس کو سجدہ کہیں گے، اگر کہ یہ سجدہ نہیں تو زمین ادب چومنا کسی بزرگ کے سامنے، جبکہ وہ سامنے بیٹھے اور ہم اس کے آگے جا کر زمین ادب چومیں، زمین چومیں وہاں کی، یہ حرام. اس ضمناً چلو بات آ گئی تو میں عرض کر دوں کہ ہاتھ چومنا یا پاؤں چومنا، ہاتھ پاؤں چومنا یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک بھی صحابہ کرام چومتے تھے، اور متعدد روایتیں سے ملتی ہیں کہ پاؤں مبارک بھی، قدم شریف بھی سرکار کے چومے گئے اور سرکار نے اس سے منع نہیں فرمایا. میرے بھائیوں سے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ نہیں تھا، میری جس کو محبت ہے عقیدت ہے اس کے لیے تحفہ دینے کو چاہے وہ، تو میں کہا کرتا ہوں کہ ایک درود شریف پڑھو، میرے آقا کی بارگاہ میں نظر کرو اور مجھے بھی سال ثواب کر دو، اس سے بہتر کیا تحفہ آپ میرے لیے پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تحفہ میرے لیے درودوں کا میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کر کے مجھے سال ثواب کر دیا کرو، اور مالی تحفہ نہ دیا کر. اسی طرح مجھ سے جس کو محبت ہے وہ زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرے، دعوت اسلامی کا زیادہ سے زیادہ وہ کام کرے. تو بارے میں عرض کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کے مزار شریف کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ وہ اکڑ گیا کہ میں جب یہ میرے سامنے تھے اس وقت سجدہ نہیں کیا تو میں کیا مزار کو سجدہ کروں گا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. لیکن اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور آپ نے میری سفارش اللہ کی بارگاہ میں پہنچائی، آپ نے مجھ پر احسان کیا تو میں بھی اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے کچھ دو تین آپ کو خاص باتیں بتائے دیتا ہوں. دیکھو شیطان بھی گویا احسان فراموشی کا مظاہرہ یہاں نہیں کر رہا، اس سے پتا چلا کہ احسان کی اہمیت کیا، اور یہاں تو ہر ایک احسان فراموشی میں مطلب ماہر نظر آ رہا ہے. تو مردود شیطان نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کو تین باتوں کی تاکید کرتا ہوں، تین باتیں، جب کبھی غصہ آئے، جب کبھی غصہ آئے تو مجھے یاد کریں کہ میں آدمی کے قلب میں، دل میں اس طرح گردش کرتا ہوں جیسے خون گردش کرتا ہے. یعنی جب غصہ آئے تو مجھے یاد کریں، یعنی کہ بچ جائیں غصے سے، کہ یہ تو میرا چکر ہے سارا کہ میں اس کے خون میں گردش کر رہا ہوں دل کے ساتھ. دوسرا، کبھی دشمن کی اکثریت سے سامنا ہو جائے تو اس وقت بھی مجھے یاد کریں کہ کیونکہ میں ایسے وقت میں انسان کے پاس آ کر بیوی بچے اور مال و دولت کی یاد دلاتا ہوں، حتیٰ کہ وہ پیچھ دے کر بھاگ جاتا ہے. یہ جہاد کے موقع کی بات ہے کہ جہاد میں جب ڈر لگے آدمی زیادہ دیکھ کر کہ بھاگ جائے تو اس وقت مجھے یاد کر لے کہ بھگانے کے وقت اسے میں دے رہا ہوں، کہ مجھے لگ گیا تم بیوی بچوں کیا ہوگا، میں مر گیا تو کیا ہوگا، جس طرح اس کو مال دولت کی یاد دلا کر، کاروبار یاد دلا کر، بال بچے یاد دلا کر اللہ کے راستے سے ہٹا جاتا. اجتماع میں آنے والوں کا دیکھ کہ وہ نہیں آتے، ویسے آتے ہوتے، اب امتحان کی یاد دلا کر شیطان اسے روک لیتا کہ امتحان تمہارا سر پہ، تم امتحان کی تیاری کرو. ارے بے مجھے کو تم سارا ہفتہ امتحان کی تیاری کرتے ہو، صرف جمعرات کو دو گھنٹے ہی تم امتحان کی کیا تیاری کرو، روزانہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، وہی 24 گھنٹے جمعرات کو بھی ہوتے ہیں. تو 24 گھنٹے کو آپ 7 سے ضرب دیں تو پونے 200 گھنٹوں کے قریب ہو گیا، 168 غالباً، تو پونے 200 سمجھیں، تو اس میں سے آپ سے 2 گھنٹے ہم اللہ کے دین کے لیے مانگتے ہیں تو پھر بھی آپ کے پاس نہیں جی امتحان. تو کیا یہ شیطان تھا؟ شیطان سارے چکر ڈالتا ہے کہ امتحان کے بہانے اس کو مطلب اجتماع سے روکو، تیاری کا بھوت اس پر مسلط کرو، اور پھر جب یہ امتحان دے لیتا ہے تو پھر کون سا آتا ہے، کئی ایسے ہیں کہ جو بھاگ جاتے ہیں، عادت نکل جاتی ہے پھر وہ سست پڑ جاتے نہیں آتے، یہ شیطان کے چکر ہوتے ہیں. اسی لیے اسی طرح درس وغیرہ امتحان کے دنوں میں چھوڑ دیتے، 5 منٹ کا درس، سارا دن دندناتے ہیں، اونگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مذاق مسکری ہوٹلوں میں مطلب گپے مارتے ہیں، لیکن پانچ منٹ کا درد ہمارے مبلغ وہ امتحان کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. امتحان یہ سب کیا شیطان ان رستوں سے دور کرتا ہے تاکہ اس کی عادت ہی نکل جائے اور آئندہ امتحان کے بعد بھی وہ درد سے محروم رہے. تو اس میں سمجھا کر تیسرا، اجنبی عورت غیر عورت سے بچو، یعنی اس کے ساتھ اکیلا ہوتے ہوئے تو خاص کر بچو کہ ایک کمرے میں وہ عورت بھی ہو اور تم بھی ہو، یا ایک ہی جگہ پر بھلے علیحدگی یعنی کہ خلوت نہ بھی ہو، عورت مرد لگے ہوتے باتوں میں تو وہ کون تیسرے کو پتہ ہوتا ہے. تو اس سے علیحدگی سے بچو، کیونکہ اس وقت دونوں کے درمیان میں قاصد بن جاتا ہوں. تو آج کل عورتوں سے بے تکلفی لوگ بہت ہی کرتے ہیں، بلکہ کوئی ماں بنا لیتا ہے، کوئی بہن بنا لیتا ہے منہ بولی، اور پھر وہ بے تکلفی کرتے ہیں. حالانکہ منہ بولی ماں یا بہن بنانے سے کوئی ماں اور بہن کے احکامات جاری نہیں ہوتے، پردہ ہے، اور بے پردگی پھر بھی حرام ہے. جو بھائی اپنی ماں یا بہن کسی کو بنائے ہوئے وہ مہربانی کر کے اپنے گھر چلے جائیں اور کسی کو بہن یا ماں نہ بنائے. مہربانی آپ کے بنانے سے کوئی ماں بہن نہیں بنے گی، بلکہ قرآن عظیم میں صاف ارشاد ہے انما المؤمنون اخوة، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. وہ تو پہلے سے حکم ہے، آپ کے کسی کو بہن کہنے سے وہ بہن نہیں بنے گی. تو اس لیے مطلب ہمیشہ یہ بتاتا رہتا ہوں، کیونکہ اس معاشرے میں دیکھتا ہی رہتا ہوں کہ کئی لوگ ماں بہن بنا کر رکھے ہیں، کسی نے بیٹا بنایا، کسی نے بھائی بنایا. تو وہ بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے بھائیوں سے جان چھڑا لیں، ایسے بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ان منہ بولی بہنوں سے پیچھا چھڑا لیں. کہ تیسرا شیطان اس میں شامل ہے، اور وہ اگر کچھ نہیں کرا سکتا تو کم از کم آنکھوں کے زنا سے آپ بچ بھی نہیں رہے. آنکھوں کا زنا تو ہو رہا ہے. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں ہمیں بتایا گیا کہ جب غصہ آتا ہے تو شیطان جو ہے وہ دل کے اندر خون کے ساتھ گردش کرنے لگتا ہے، اور پھر انسان نہ جانے کیا کچھ کر بیٹھتا ہے. وہ گالی بھی دیتا ہے، اس کے الفاظ بھی پورے ادا نہیں ہوتے، کہنا کیا چاہتا ہے، نکل کیا جاتا ہے. پھر جب اگر سامنے سے بھی کوئی ریپلائی ہوئی، آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے گالی دی، اس نے بھی گالی دی، اگر آپ کی آستینیں چڑھی، آپ آستینیں چڑھاتے، اس نے ہاتھ رکھ دیا، آپ نے بھی گریبان پکڑ لیا، آپ نے اس کو لات مار دی، مکہ دیا، تو آپ نے پکڑ کے اس کو پچاڑا، تو تیسری انتظامیہ میں آ گئی، پھر دونوں ہو گئے اندر. تو اس طرح میرے پیارے بھائیوں، یہ غصہ جو ہے یہ بڑا تباہ کار ہے، اور غصے کی بہت ساری تباہ کاریاں ہیں. حضرت
سیدنا عبداللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایسی چیز مجھے بتا دیجئے کہ جو مجھے اللہ جل جلالہ سے غضب سے محفوظ رکھتے. تو ارشاد فرمایا کہ تو غصہ مت کیا کر، تو اس بات کا پورا خیال کر کہ تجھے غصہ نہ آئے. تو پتا چلا کہ غصہ جو ہے وہ اللہ تعالی کے غضب کو ابھارتا ہے. اصل غضب اور غصہ یہ دونوں کے معنی قریب قریب، لیکن غصہ جو لفظ ہے وہ مخلوق کے لیے مستعمل ہوتا ہے. یہی لفظ غصہ جب اللہ کی بارگاہ میں استعمال کرنے کی بات آئے گی تو غصہ نہیں کہیں گے، غضب کہیں گے. اللہ تعالیٰ کو غضب آتا ہے، غصہ آتا ہے یہ نہیں کہیں گے، یہ ادب کے خلاف ہے. جیسے کہ بعض لفظ اللہ کی شان کے خلاف ہوتے ہیں، لوگ بار بار بولتے رہتے ہیں، مثلا اللہ میاں، جس کو دیکھو بولتا اللہ میاں معاف کرے. تو میاں کے کئی معنی، میاں شوہر کو بھی کہتے ہیں، سب کو پتا ہے میاں بیوی، تو میاں شوہر کو بھی کہتے ہیں. اچھا ایک معنی میاں کے، تو ایسے گندے اور مخلوق پر استعمال کرنے والے معنی جو مخلوق کے لیے مخصوص ہیں، میاں مخلوق کے لیے مخصوص ہے، شوہر کہ اللہ تعالیٰ شوہریت سے پاک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو میاں کہنے سے ہمارے آقا نعمت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد زاہدان علیہ رحمت الرحمان نے سختی سے منع فرمایا کہ اللہ میاں مت کہا کرو، کہ وہ یہ میاں لفظ اتنا گھٹیا ہے کہ وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. اس لیے مطلب اللہ میاں نہ کیا کرے، اللہ پاک اللہ تعالی یہ کہنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالی کے غضب سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں بھی غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا، ورنہ غصے میں بعض کام ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ کے غضب کو ابھار دیتے ہیں اور بندہ نہ جانے کہاں جا پڑتا ہے. جیسا کہ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غصے میں دیکھو تو صحیح انسان کیسا اچھلتا ہے، اے انسان غصے میں کتنا اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ پھینک. تو سمجھنے کی کوشش کر، اب کی اچھال کہیں تجھے دوزخ میں نہ پھینک دے. مثلا غصہ آ گیا تو بندہ اچھلتا ہے اور ہستین چڑھاتا، پھر اس کو مار مور دے یا قتل کر دے. یہ سارے قتل جو کیے جاتے ہیں، قاتل جتنے بھی ہوتے ہیں سارے کے سارے جذباتی ہوتے ہیں، سارے کے سارے. اور ایسا قاتل تو کون سا ہوگا جو قتل کرنے کے بعد نہ پچھتاتا ہو، ایسا روتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، ایسے پچھتاتے ہیں کہ بس. مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب پچھتانے مجھے ہاتھ تو نہیں آتا، اب تو سریوں کے پیچھے. کئی قاتل بالکل لاوارث ہوتے ہیں، میں نے جیل میں جا کر بھی دیکھا، ایسے لاوارث ہوتے ہیں. قتل کیا ہوتا ہے، نہ ان کے ماں نہ باپ نہ رشتے دار، اگر ہوتے ہیں تو وہ بھی ان سے بیزار ہو کر منہ پھیر چکے ہوتے ہیں اور وہ کہیں کے نہیں رہتے. اگر وہ 10,000 کے ہی بس باہر آ سکتے ہوں ایسے حالات میں، تو ان کے پاس 10,000 روپے بھی نہیں ہوتے، تو باہر آئے نہیں، پھر اندر ہی وہ دوبارہ لے کے. یہ سارا غصہ جو ہے وہ چوریاں اٹھ پاتا ہے، گولیاں چلواتا ہے، پتا نہیں کیا کیا کرتا. اور اس غصے کے سبب میرے بھائیوں پورے کے پورے خاندان جو ہے وہ تباہ و برباد. اب ٹھیک ہے، کسی نے ہم پر ظلم کر دیا، اب ہم مطلب یہ جتانے پر اتر آتے ہیں کہ ہم اس کو اگلے کو یہ بتائیں کہ ہم کمزور نہیں، ہم بھی مریل نہیں، ہم بھی بہادر ہیں. تو ہم جب غصے میں آ کر اگلے کے ظلم کے عوض اس پر اپنی بہادری جتانے جاتے ہیں تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. بہادری جتانے جاتے بھی ہیں تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. مثلا کسی نے ہم کو چھیڑ دیا اور ہم مطلب ایک دم غصے میں آ کر کڑاک سے چاٹا مار دیا کہ ہم کمزور نہیں ہیں. ہو سکتا ہے وہ مطلب چاقو نکال کر ہم کو گھونچ دے، ایسا ہوتا ہے وہ چھری نکال دیتا. پھر پتا چلا کہ ہم اسپتال میں پڑے اور کیس فائل ہو گیا، ایف آئی آر پڑ گیا. دوبارہ میرے محترم اسلامی بھائیوں، غصہ یہ بہت خطرناک ہے، اللہ بچائے وہی بچ سکتا ہے، ورنہ اس غصے سے تو شاید ہی کوئی بچ سکتا ہے. درحال غصہ آنا یہ کوئی برائی نہیں ہے، غصہ آنا اپنی جگہ، غصہ آ گیا لیکن اب اس کو ضبط کر دیا تو فائدے میں رہ گا. غصہ آنا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مطلب سعادت کا سبب بھی بنتا ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ کی خاطر کسی کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے غصے کو قابو پا لیتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی رضا مندی حاصل کر لیتا ہے. تو غصے پر قابو پانا یہ تو بہت بڑی سعادت ہے. جیسے حدیث پاک میں آیا کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے. پتا چلا غصہ آنا یہ کوئی برائی نہیں ہے، غصہ کر دکھانا یہ برائی، غصے پر عمل کر دکھانا غلط. انداز پر وہ برا ہے، ورنہ غصہ آنا یہ تو ایک طرح سے سعادت ہے کہ غصہ آ گیا اور بندے نے صبر کر لیا تو اس کو ثواب کا خزانہ ہاتھ آ گیا. آج کل جو ہمارے کاموں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی غصے کی ہے، کہ ہمارے بھائیوں کو بھی بڑا غصہ آ جاتا ہے، بڑے بزرگ نظر آتے ہیں لیکن ذرا سا غصہ آ گیا تو. میں بھی ان کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ غصہ تمہارے کاموں میں بڑی رکاوٹ ہے، جب تک تم غصے کو پی جانا نہیں سیکھتے ہو تم دین کی تبلیغ نہیں کرتے. اچھا خاصا کسی کو مطلب قریب لا کر تم متاثر کر بھی دو گے، لیکن یاد رکھو اگر تم نے 100 مرتبہ بھی ان پر شفقت کی اور پھر ایک بار جھاڑ دیا تو وہ 100 بار کی شفقت پر تمہارا ایک بار غصہ کرنا ہے وہ پانی پھیر دے گا، بندہ بھاگ جائے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے میرے بھائیوں کوشش کرو کم سے کم غصہ آئے. ہاں غصہ شریعت کی حدود توڑنے پر آئے تو آنا چاہیے، شریعت کی حدود توڑنے پر آنا چاہیے، اس میں تھوڑی غصہ آتا ہے. غصہ تو اپنی ذات پر آتا ہے، جب اپنی کوئی بے عزتی کر دے، توہین کر دے، ہمارا مذاق اڑا دے تو ہمیں غصہ آتا ہے، بدقسمتی سے. جب دین کی حد توڑی جا رہی ہے، شریعت کی حدود توڑی جاتی ہے، غصہ نہیں آتا. اپنا بچہ اگر اسکول کا ناغا کر دے بڑا غصہ آتا ہے، سڑاک سے دو چانٹے. اور اگر اپنا بچہ جماعت کو جماعت نماز صدا کر دے اپنی پیشانی پر بل بھی نہیں آتا، غصہ آنا چاہیے. نالائق جماعت ترک کر دی، نالائق آج تم نے نماز قضا کر دی، آج تیرے کو دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا، یہ تھوڑی غصہ تھا. نماز نہ پڑھنے پر کیوں غصہ ہے؟ تو ہمیں اسکول چھوڑنے پر اس لیے غصہ آیا کہ یہ اس کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا. وہ نماز چھوڑی قبر تاریخ ہوگی، نہ دیکھی جائے گی، قبر میں اندھیرا ہوتا رہے، فیوچر ڈارک نہیں ہونا چاہیے. غصہ کہنے کہ آپ سوچیے نا انصاف کہاں کا. ٹھیک ہے اسکول ترک کرنے پر غصہ آیا، ٹھیک ہے آپ کی مرضی آیا، لیکن نماز ترک کرنے پر بھی تو آنا چاہیے تھا، جو نہیں آتا. ایک مثال شاید میں نے پچھلی بار آپ کو دی تھی کہ آپ کے گھر کے دروازے کے باہر آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی بازاری عورت اور بازاری مرد کچھ چھیڑ چھاڑ آپس میں کر رہے ہیں، آپ کو بڑا غصہ آتا ہے. کچھ کر تو نہیں سکتے آپ، کچھ بھی نہیں، لیکن اپنا دروازہ تو بند کر سکتے ہیں، اپنے بہو بیٹیوں کو بالکونی سے ہٹا سکتے ہیں کہ ان مردوں کو، مکے کو، بے شرموں کو، آپ کو غصہ آ رہا ہے. اور پھر اس سے زیادہ بے حیائی سے نبریز منظر اپنا ریشمی غلاف ہٹا کر دروازہ کھول کر ٹی وی کو شروع کر کے اس سے سخت بے حیائی کا منظر آپ اپنے گھر کے ٹی وی کے پردہ اسکرین پر آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح وہ منظر دیکھا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا. اب تو وہ مطلب ہے کہ ٹانگیں تھڑک رہی ہیں، رقص و سرور موسیقی کی آواز بھی ہے. تو ایک سائڈ پر بیٹی ہے، ایک سائڈ پر بہو ہے، اور آپ کی شرم و حیا اور غیرت کا جنازہ تو اٹھ گیا. آپ دیکھ رہے ہیں اس منظر کو، شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا. اب مجھ پر غصہ آیا لیکن آپ کو اپنی ذات پر نہیں آیا، نہیں آیا بھائی. تو یہ آپ کا کہاں کا غصہ ہے کہ جو منظر آپ نے گھر کے باہر دیکھا تو آپ کو غصہ آ گیا. اب چار دیواری میں آپ اس سے زیادہ بے حیائی سے پر منظر عشقیا اور فسکیا ڈرامے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سر پر بل نہیں آتی بلکہ کی 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 کر کے خوش ہو کر دیکھ رہے ہیں. اور یہ ارشاد بھی بھول گئے، مکاشفت القلوب میں مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا دوزخ میں جائے گا. یہ بھی بھول گئے، ہنسی آ رہی ہے، روح میں سوز نہیں، قلب میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں، اس کے سوا میرے پیارے بھائیوں میں کیا ہے. تو غصہ کہاں آنا چاہیے یہ کسی کو پتہ ہی نہیں. ایک اور حدیث پاک سنیے اور اس کو اپنی گرے میں باندھیے کہ جس کو شریعت کے دائرے سے ہٹ کر غصہ آتا ہے. ہمیں جو اپنی ذات کے لیے غصہ آتا ہے، لڑتے پھرتے مار کا دیکھ گالی گلوچ غصے میں آ کر جو بات بات پہ غصہ کرتے ہیں وہ دوفاں ہو جاتے ہیں، وہ ذرا اس حدیث کو غور سے سماج کرنا ہے. اب گالی گلوچ تیری میری گریبان میں بات بات پہ آپ ڈال لیتے ہیں اور گھر میں بھی لڑ پھیڑ جاتے ہیں، وہ
وہ ذرا سوچیں کہ حدیث شریف ہے کہ دوزخ کا ایک دروازہ ہے, دوزخ کا ایک دروازہ ہے, اس میں سے صرف وہی لوگ اندر جائیں گے دوزخ میں کہ جو بے موقع خلاف شرع غصہ کرنے والے ہوں گے. دیکھ لیجیے بات بات کا غصہ نہیں چھوڑتے, ماں کو غصے میں نہیں چھوڑتے, باپ کو نہیں چھوڑتے, اپنی ذات کے لیے, ذات کے لیے کیا, اگر کوئی ایسا شرعی معاملہ بھی تھا بن پر ماں باپ پردہ نہیں کرتے یا ٹی وی وغیرہ دیکھتے, سنت پر عمل نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھتے, تو معذرت کے ساتھ آپ کو مار دھاڑ کرنے کی اجازت نہیں. بہت بہت تو آپ یہی کر سکتے ہیں, ان سے درخواست کر سکتے ہیں, زیادہ درخواست, پھر درخواست کے انداز میں, آرڈر کے انداز میں, آرڈر کے انداز میں, وہ بھی موقع پا کر. بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ ماں باپ کو سمجھانے کا اس سے مؤثر ذریعہ نہیں ہے کہ آپ موڈ دیکھ کر ان کا ان کو کیسٹ سنا دیں, ہم لوگوں کے جو بیان کے کیسٹ ہیں وہ ان کو سنا دیں. کئی ایسی مطلب گھر کی خواتین ہیں الحمدللہ جو کیسٹ سن کر سیٹ ہو گئے, جو پہلے سیٹ نہیں سیٹ لیکن کیسٹ سن کر الحمدللہ وہ سیٹ ہو گئے. تو یہ میرے خیال میں آپ کے پاس یہ بہترین ہتھیار ہے, یہ آپ کو مطلب بہت فائدہ دے سکتا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ نہیں مانیں گے تو امید ہے کہ زیادہ تر غصے کی ان کی ناراضگی کی وجہ بھی وہ کیسٹ نہیں بنیں گے, بلکہ زیادہ تر چانس ہے کہ انشاءاللہ ان کی سمجھ میں آئے گا اگر وہ غور سے سنیں گے. یہ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے گھر میں کردار بنائیں, بار بار اچھل کود اور دھوم پھا کریں گے تو آپ کا کردار نہیں بنتا, آپ کا امپریشن ان پر برا پڑتا. آپ اتنے نرم اور سیریس رہے گھر میں, پہلے سے زیادہ خدمت کہیں, پہلے ہاں کہتے تھے تو اب جی کہہ کر ان کو جواب دیں تاکہ ماں باپ بھی سمجھے کہ اچھی جگہ جاتے ہیں اور اب ہمارا ادب کرتے ہیں, پہلے نہیں کرتے تھے. پھر انشاءاللہ وہ آپ کی سنیں گے, سنیں گے تو آپ کا گھر کا ماحول انشاءاللہ دیندار بن جائے گا. اگر گھر میں آپ نے بات بات پر ٹوکنا شروع کیا, بیٹھ کر پانی پی, الٹے ہاتھ سے مت پی, ٹی وی بند کر دے, گانا مت سن, معاف کیجیے تبلیغ اس طرح نہیں ہوتی. تبلیغ نرمی سے, عاجزی سے اور پیار سے. تو ہمارے بزرگوں نے بڑا صبر کیا ہے اور غصے پر بڑا صبر کیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جو گھونٹ پیتا ہے سب سے زیادہ پسندیدہ گھونٹ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو غصے کا گھونٹ ہے. پتا چلا غصہ آنا اپنی جگہ پر ہے, اس کو پینا یہ اپنی جگہ پر ہے, کہ غصہ پینے کا گھونٹ جو وہ سب گھونٹوں سے زیادہ پسند ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے ایک سخت بات کر دی غصہ دلانے والی, تو آپ نے سر جھکا لیا اور ارشاد فرمایا, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے غصہ آ جائے؟ خلیفہ وقت ہے, جو چاہے وہ کر سکتے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے غصہ آ جائے اور شیطان مردود جو ہے وہ میرے سر میں حکومت اور اقتدار کا غرور ڈال دے اور میں تم پر غصے کا مظاہرہ کروں اور کل پھر کچھ زیادہ کر لوں تو کل قیامت میں تم مجھ سے بدلہ لو؟ ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا. آج اپن کو کچھ کہہ تو دکھائیں, کوئی مرتائی جنتے ہوئے کہہ دے اما ماں داری زلفیں دعوت اسلامی سب بھول جائیں گے, ملا کہنے والے کی سات مشتوں کو ہم جب تک مطلب دینے کے برا بھلا نہیں کہیں گے, اپنا غصہ ٹھنڈا نہیں. ملا کہا زبان کو چیز کھینچ لوں گا, اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا, کمزور نہیں ہوں. یہ ہماری حالت, تو مدعا کہے یا کچھ بھی ہے حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے, غصہ آ جاتا ہے, کبھی اظہار بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے, ہماری عادت میں اللہ تعالی عفو و درگزر پیدا فرمائے, معافی کی عادت پیدا فرمائے. ایک بزرگ کے بارے میں حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اس بزرگ کو کسی نے گالی دے دی, انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہے
تو نے جو میرے بارے میں کوئی لفظ کہا ایسا سخت, میں تیرے اس کہنے سے تو زیادہ برا ہوں کہ میرے تو گناہوں کا پلہ ہی بھاری ہے, تیرے کہنے سے تو زیادہ برا ہوں جو تُو نے کہا. اور اگر میرے گناہوں کا پلہ ہلکا ہے, نیکیوں کا پلہ بھاری ہے, تو تیری گالی سے میری شان میں کیا فرق آ جائے گا؟ لیکن ہم تو اس کا جواب پتھر سے دیتے ہیں بابا. ہاں تو ملا کہہ کر دکھائے پھر ہم بتائیں گے. تو انگلی اٹھا کر دکھائے, انگلی کاٹ دے اس کی, آنکھ اٹھا کر دکھا, آنکھ نہ پھوڑ دے تو اپنا بھی نام لے منچوں برتا ہو. ہمارا یہ حال ہے بدقسمتی, ہمارے بزرگوں کا یہ حال تھا. جب ادھر ان کو بزرگی ملی, ان کو بزرگ کہتے ہیں, ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور ہم کو مرحوم کہیں گے. ان کو لوگ عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں دھوم دھام سے, اپنا کو مرنے کا بھاؤ بھی نہیں پوچھے گا. وہ تو گھر والے مروے کے پھول ڈال کر چلے جائیں گے, وہ کبھی کبھی آئیں گے پھر بھول بھی جائیں گے. بزرگوں کو دیکھو صدیاں بیت گئی, ہزار ہزار سال گزر گئے, ابھی تک رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ ان کا نام روشن جگہ جگہ کتابوں میں ادھر ادھر بیان میں ان کے تذکرے ہوتے ہیں, اور اپنا تو کوئی نام بھی بھاؤ بھی نہیں پوچھے گا. سچی بات, اپنی اولاد بھی اپنا نام نہیں لے گی. لیکن اپنی اولاد کو بھی ہم نے کون سی دین کی تربیت دی؟ وہی بات آئی کہ اسکول کا نعرہ کیا چاہتا ہمارا, نماز چھوڑی تو شکن بھی نہیں آئی ماتھے پر. تو اس اولاد نے اپنا کیا بھلا کرنا تھا؟ وہ تو اس لیے پڑھ رہی کہ اپنا گھر بھرے گی, اپن بڈھے ہو گئے تو یہ ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیں گے. فیوچر ایسا ہی روشن ہوگا. آج کل جو انداز تربیت ہے اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنا فیوچر یہی روشن ہوتا ہے کہ ماں باپ کو اولاد نکال دیتی. لیکن ماں باپ دین سکھاتے نہیں, قرآن سکھاتے نہیں, خود اپنے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو نہیں سمجھاتے. صرف مطلب وہ ان کو دنیا سکھاتے ہیں, صرف ان کے فیوچر کا ہی چکر ہوتا ہے. اور سمجھتے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا, ایسے بڑھاپے کا سہارا تھوڑی بنے گا. تو نصیب کی بات ہے, تم بوڑھے ہوں گے نہیں ہوں گے کس کو بتائیں. تو بہتر یہی ہے کہ قبر روشن کرنے کا بھی خیال ہو. مستقبل بھی ٹھیک ہے آپ روشن کرتے رہیں, لیکن قبر کو مستقبل سے خارج نہ کریں. بلکہ میرے خیال میں اصل مستقبل تو قبر ہے, اصل مستقبل کہ اس کی روشنی کا بھی پورے پورا اہتمام کریں, ورنہ پھر پچھتانا پڑ جائے گا. خدا نہ کرے. کسی شخص نے حضرت ربیع ابن خثیم رحمت اللہ تعالی علیہ کو گالی دی اور انہوں نے کہا کہ میرے اور جنت کے درمیان, جب ان کو کسی نے گالی دی, ربیع بن خثیم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے تابعی غالب ہوئے, تو آپ نے فرمایا کہ میرے اور جنت کے درمیان ایک بہت زبردست گھاٹی حائل ہے, میں اس کے طے کرنے میں مصروف ہوں. اگر میں اس گھاٹی کو طے کر لوں اور جنت کو پا لوں, جنت کو پا لینے میں کامیاب ہو جاؤں, تو تیری اس بات کی جو تم نے مجھ سے کی, مجھے گالی دی, مجھے کیا پرواہ؟ جب میں جنت میں ہی پہنچ جاؤں گا تیری گالی سے میری شان میں کیا فرق آئے گا, میری صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ اور اگر میں اس گھاٹی کو عبور نہ کر سکا, میں جنت تک نہ پہنچ سکا, تو تیری یہ گالی میرے لیے کافی نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالی دی تو آپ نے کیا فرمایا کہ میرے تو جو تو کہہ رہا اس طرح کے تو بہت سارے عیب ہیں جو تجھ کو معلوم بھی نہیں. یعنی اس کو اس طرح ڈال دیا کسی نے گالی دی کہ تو نے تو ایک ہی مطلب یعنی کہ گالی دی, ایک ہی میرا عیب بیان کیا, میرے تو بہت سارے عیب ہیں جو تجھے معلوم نہیں. اس طرح مطلب اس کو ٹال دیا. تو ہمارے بزرگوں کا یہ انداز ہوتا تھا کہ وہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتے تھے, ہاں اللہ کے لیے ان کو بڑا جلانا تھا. جیسا کہ یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے مارکے کے بعد جب ان کے صاحبزادے نے اسلام قبول کر لیا, تو قبول اسلام کے بعد آپ کے صاحبزادے نے آپ کو بتایا کہ ابا جان میں اس وقت میدان بدر میں تو کافروں میں سے تھا اور میں تو آپ حضرات سے لڑ رہا تھا, اور لڑتے لڑتے ایک بار ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے, تو میں نے باپ سمجھ کر آپ پر تلوار نہیں چلائی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا کہ میرے محبوب میرے سونے مصطفیٰ کا دشمن ہے، اور تجھے دشمن مصطفیٰ سمجھ کر میں تجھے اڑا دیتا. تو غصہ اس وقت ہوتا ہے کہ پھر وہ دین کے معاملے میں ذاتی رشتے رشتے نہیں رہتے. دین دین آخرت کا معاملہ آخرت کا معاملہ ہے. اللہ رسول کی محبت کے آگے ساری محبت ہیج ہے. جب دامن اقدس سے ہم ہو گئے وابستہ، دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے. حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، غصہ آ جاتا ہے، کبھی اظہار بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہماری عادت میں اللہ تعالی عفو و درگزر پیدا فرمائے، معافی کی عادت پیدا فرمائے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
O Mubarak for you, it's my prayer. O Mubarak for you, it's my prayer. May you keep ascending success, stay. O Mubarak.